الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أولم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى عنها بتمر وسويق. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سالن کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال فرمائی ہیں اسی کا بیان چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے میں کھجور اور ستو لوگوں کو کھلایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ یہودیوں کے سردار جو قبیلہ بنو نذیر کے سرداروں میں سے ہے ہوئی ابن اختب کی بیٹی ہے. یہ ہوئی ابن اختب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پکا دشمن تھا. غزوہ احزاب کے موقع پر مختلف گروہوں کو مشرکین مکہ غطفان کے قبائل اور بنو قریظہ وغیرہ سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکسا کر ورغلا کر جو ہے ایک متحدہ محاذ بنا کر میدان میں لانے والا یہی تھا. حالانکہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو علامتیں بتلائی گئی ہیں ان سے واقفیت کی بنا پر گویا اس کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ جن کو نبی بنا کر بھیجنے والے ہیں وہی ہیں. اس کے باوجود کیونکہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں تھی ایمان نصیب نہیں ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت فرما کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا. اسی وقت وہ پہنچ گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قیام گاہ میں اس نے رات بھی گزاری آپ کے حالات دیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب واپس آیا تو اپنے بھائی کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہوئی تو بھائی نے پوچھا کہ یہ وہی ہیں؟ کہاں وہی ہیں؟ یہ آخری نبی ہیں، پھر ہمیں کیا کہ ہم کا تو ان کی مخالفت ہی کرنی ہے. اور اس چیز کو نقل کرنے والی یہ اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ گھر میں اور کون سننے جائے گا. تو بہرحال یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غزوہ خیبر کے موقع پر قیدیوں میں آئی تھی. یہ ان کے پہلے شوہر تھے سلام ابن مشکم، اس کے نکاح میں تھی. اس کے بعد یہ کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں آئی، اور یہ کنانہ جو ہے غزوہ خیبر کے موقع پر قتل کیا گیا تھا. اس کے نکاح میں تھی. اس زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ چاند آ کر ان کی گود میں پڑا. اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو اس نے جو ہے ایک تماچا زور سے مار کر کے کہا، تو یثرب کے بادشاہ کی ہلس اور تما کر رہی ہے. اور چنانچہ نکاح کے بعد ان کی آنکھ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دیکھا، پوچھا یہ کائے کا، تو اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. تو غزوہ خیبر کے موقع پر قیدیوں میں آئی تھی. حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی مشہور حضرت جبریل جن کے شکل و صورت میں آیا کرتے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک باندی کا سوال کیا، تو بعض روایتوں میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، اور اس دیے ہوئے اختیار سے انہوں نے ان کو چنا اور لیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا. ان کے پاس جب یہ پہنچی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تو قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، یہ تو اس لائق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آویں. چنانچہ لوگوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ تو بنو نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، تو یہ مناسب تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لیں. چنانچہ حضرت دہیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باندھی دی، پھر ان کو آپ نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنے نکاح میں ان کو لیا. اور پھر خیبر سے واپسی میں مدینہ کا جو سفر تھا، راستے میں ایک جگہ پر قیام فرمایا اور وہیں ان کی رخصتی ہوئی. 3 رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں راستے میں سفر میں قیام پڑاؤ ڈالا تھا، اور اسی رخصتی میں جو ہے نکاح بھی وہیں اسی مجلس میں ہوا تھا، اور رخصتی بھی پھر وہیں ہوئی. چنانچہ جو لوگ، حالانکہ لشکر جب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہوتا ہے، بڑا میدان ہوتا ہے، اس بڑے میدان میں پورے میدان میں گویا پڑاؤ ڈالنے والے پھیلے ہوئے ہیں، تو جب نکاح ہوا تو جو لوگ آس پاس میں موجود تھے انہی کو پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ایک میدان میں سفر میں پورا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے پڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اعلان کرا کے سب لشکر والوں کو جمع کر سکتے تھے، پھر بھی نکاح کے وقت آپ نے اس کا اہتمام جو موجود ہے ان کو بھی گویا وہاں جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں اپنے پاس بلانے کا اہتمام نہیں کیا. ہوتا ایسا ہی ہے جیسے بڑی مسجد ہے بھری ہوئی ہے آدمیوں سے، اور کسی کونے میں نکاح ہو تو وہاں جو چند آدمی اس وہاں کونے میں ہیں انہی کو پتا چلے، دوسروں کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہاں کیا ہوا. اسی طرح ہو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی وہیں سفر کے اندر ہوئی. تو چونکہ سفر کی حالت تھی تو ظاہر ہے سفر کی حالت میں ولیمے کے لیے کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا جا سکتا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی یہ تھی کہ کوئی خصوصی اہتمام نہیں، جو میسر آتا تھا وہی جو ہے آپ پیش کر دیتے تھے. چنانچہ اس سفر میں ولیمے میں کیا چیز کھلائی گئی، یہ روایت جو پیش کی جا رہی ہے اس میں تو کھجور اور ستو کا تذکرہ ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کھجور، پنیر اور گھی، یہ 3 چیزیں تھیں. اور مسلم کی روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حالت تھی تو لوگوں کے توشہ دانوں میں جو کچھ تھا بچا کھچا، واپسی کا سفر تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من کان عندہ فضل زاد فلیاتنا بھی، جس کے پاس توشے دان میں جو کچھ بچا کھچا ہے وہ لاؤ. چنانچہ چمڑے کا دسترخوان پھیلا کر بچھا دیا گیا، جس کے توش کسی کے توشہ دان میں کھجوریں تھیں وہ ڈال دی، کسی کے پاس پنیر تھی وہ ڈال دی, کسی نے گھی ڈال دیا, کسی نے ستو ڈال دیا, اور وہ سب ملا کر کے اس کا مالیدہ تیار کیا گیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بلا لو, تو گویا حضرت کوئی نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص افراد کا نہیں, آپ کے جو خادم تھے ان کو اختیار دیا بلا لو, تو قریب میں جو لوگ تھے ان کو بلا لیا گیا, وہی ولیمہ ہو گیا. اور اب جب روانگی کا وقت آیا تو چونکہ آپ تین دن سے وہاں اسی مقصد کے لیے رخصتی کی وجہ سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور جو خلوت تو ہو رہی تھی تو سب جانتے تو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی, تو لیکن یہ خلوت جو ہوئی وہ نکاح کی وجہ سے یا پھر وہ باندھی ہونے کی حیثیت سے, تو جو لوگ نکاح کی مجلس میں شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے ولیمے میں بھی شرکت کی تھی وہ تو جانتے تھے کہ نکاح ہوا, اور جو دور تھے جو نکاح کی مجلس میں شریک نہیں ہوئے اور ولیمے میں بھی شرکت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ, تو وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنہائی اختیار کی تھی وہ بحیثیت بیوی کے یا باندھی کے. تو پھر آپس میں اسی بحث کے اندر اس نتیجے پر پہنچے گئے, ذرا دیکھو جب روانگی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو پردہ کرا لیں, تو چونکہ پردے کا حکم آزاد عورتوں کے لیے باندھیوں کے لیے نہیں تھا, تو اگر بوقت روانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرا لیں تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہے, بیوی ہیں. اور اگر پردہ نہ کراویں, چنانچہ روانگی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے کے اوپر چادر تان دی, وہ پردہ کرا دیا. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے اندر کتنی سادگی اختیار کی جاتی تھی. تو بہرحال یہاں اس روایت میں جو ہے یہ ہے کہ کھجور اور ستو, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سفر کا موقع تھا اس لیے جس کے پاس جو کچھ تھا جیسا کہ ابھی بتلایا لا کے ڈال دیا گیا تھا, جس نے جو دیکھا وہ اپنے بیان میں نقل کر دیا. یہاں کھجور اور ستو گویا بطور ولیمے کے کھلایا گیا, ظاہر ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا, اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا ہے. حدثنا الحسين بن محمد بن البصري قال اخبرنا الفضيل بن سليمان قال اخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبيد الله بن علي جدته سلمى رضي الله تعالى عنها. یہ عبيد الله بن علي جو ہے یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, ان کے یہ پوتے ہوتے ہیں عبید اللہ ابن علی ابن ابو رافع. وہ اپنی دادی سلمہ یعنی حضرت ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی اہلیہ سے, اور یہ جو ان کی اہلیہ تھی وہ یعنی یہ سلمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتگار تھی اور آزاد کردہ باندھی تھی ان کی. تو بہرحال شوہر بھی بیوی بھی دونوں گھرانے نبوی کے خدام میں سے تھے. تو یہ عبید اللہ ابن علی اپنی دادی سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان الحسن ابن علی وابن عباس وابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوا, کہ ایک مرتبہ حضرت حسن ابن علی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ حضرت عباس کے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, اور عبداللہ ابن جعفر یہ حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت علی کے گویا بھائی حضرت جعفر کے بیٹے, یہ تینوں یہ نو عمر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے بڑے عمری کی زمانے میں یہ لوگ ان کے پاس آئے, یہ حضرت سلمہ کے پاس. یعنی فقال لها اصنعی لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن عقله. ان تینوں صاحبزادوں نے آ کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے وہ کھانا بناؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے, اور وہ کھانا بنا کے ہم کو کھلاؤ. تو فقالت یا بنی لا تشتہی اليوم, اس کے جواب میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ بچوں آج وہ اچھا نہیں لگے گا, یعنی تو اس زمانے کی بات ہے جب فقر و فاقہ تھا, تو فقر و فاقہ کے زمانے میں معمولی چیز بھی آدمی کو میسر آتی ہے تو وہ بڑی رغبت سے آدمی کھاتا ہے, اچھی مزہ لے لے کر کے. اب بعد میں جب خوشحالی کا دور آتا ہے, پیسے آ جاتے ہیں, اور اس وقت تو پھر آدمی جب دوسری چیزوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ پرانا کھانا اچھا نہیں لگتا. اسی لیے انہوں نے ان صاحبزادوں سے یوں کہا کہ آج وہ اچھا نہیں لگے گا, تم مجھ سے کہہ تو رہے ہو لیکن آج جو تم کو بھائے گا نہیں, اچھا نہیں لگے گا. قال بلا, استا کیوں نہیں, بنا کے بتاؤ. ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پسند تھا وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو قال, یہ عبید اللہ ابن علی کہتے ہیں فقامت, چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی, فاخذت شیئا من شعیر, تھوڑے جو لیے, فطحنت, اس کو پیس دیا موٹا موٹا, ثم جعلته فی قدر, اور پھر اس کو ہانڈی میں ڈالا, وصبت علیہ شیئا من زیت, اور تھوڑا زیتون کا تیل اس میں ڈالا, ودقت الفلفل والتوابل, اور مرچ اور مسالہ زیرہ تھوڑا لے کر کے کوٹا اور وہ اس میں ڈالا, اور پھر فقربت علیہم, اور ان کے سامنے پیش کر دیا, کہا یہ وہ کھانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے اور بڑی رغبت سے نوش فرماتے تھے. یہ حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان عن الاسود بن قیس عن نبیہ الانزی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا فذبحنا له شاة فقال کأنه علم اننا نحب اللام وفی الحدیث قصۃ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, فذبحنا له شاة, ہم نے آپ کی آمد پر جو ہے آپ کی میزبانی کے لیے بکری ذبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ میزبانوں کی دل جوئی, ذرا ان کا جی خوش ہو, وہ ہونا بھی چاہیے ایسے جملے کہے جائیں کہ اس کا بھی جی خوش ہو. چنانچہ جب بکری ذبح کی تو حضور نے یہ دیکھ کر فرمایا, کانو معلوم انا نحب اللہ, دیکھو ان کو معلوم ہے کہ ہم کو گوشت اچھا لگتا ہے, یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ ان کو خوشی ہو. اور راوی کہتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا قصہ ہے, وہ پہلے غزوہ خندق کے موقع پر آیا تھا کہ شاید آ چکا ہے کہ جس میں غزوہ خندق کے موقع پر جس زمانے میں یہ خندق کھودی جا رہی تھی, کھدائی کا کام چل رہا تھا, کیونکہ اس زمانے میں کوئی غلام تو تھے نہیں جو یہ کھدائی کا کام کرتے, مسلمانوں کو خود ہی کرنا پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 یا 5.5 میل لمبی جو خندق کھودی جا رہی تھی, جس کی چوڑائی جو ہے 5 گز یعنی 15 فٹ, اور گہرائی بھی 5 گز بتلائی جاتی ہے, اور لمبائی 5.5 میل کی, جو حضرات صحابہ 3000 کی تعداد تھے ان میں 10-10 آدمیوں میں 40-40 گز کی خندق کھودنے کا کام آپ نے سونپا تھا, اور 6 دن میں یہ کام ہو گیا, 6 دن میں اتنی, اور وہ پتھریلی زمین میں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹولی تھی 10 آدمیوں کی, وہ لوگ جو خندق کھود رہے تھے, کھدائی کے دوران ایک بڑا جو ہے سخت پتھر آ گیا, کہ وہ جو ہے ان کے سارے اوزار وہاں پر بیکار ہو گئے. تو اس موقع پر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول, ہمارے تو کھدائی کے درمیان اس طرح سخت پتھر آیا ہے, اس نے ہمارے سارے اوزار یہ کلاڑے اور پھاوڑے وغیرہ بیکار کر دیے, تو ان کا میں آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ نے جو اپنی اوپر کی چادر تھی وہ نیچے اتار کے ڈال دی, خالی لنگی پہنے ہوئے. تو اس وقت حضرات صحابہ نے دیکھا, حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا, ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. بارہ آپ نے اتر کر کے اس چٹان کو توڑا, 3 ضربوں میں ٹوٹ گئی. تو وہ منظر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا حضرت جابر نے, تو کہا ان سے رہا نہیں گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت لے کر گھر گئے, اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے, تو کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا اور کچھ جو ہیں, کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آدمیوں کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں. بہرحال یہ اسی موقع کا قصہ ہے. حدثنا محمد بن ابي عمر قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان واخبرنا محمد بن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه. یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. فدخل علی امرأت من الانصار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کے گھر تشریف لے گئے. یہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیوی امرہ بنت حزم، غالباً ان کی طرف سے دعوت تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا. فذبحت له شاة، گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی. فاکل منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اس کا گوشت بنا کر پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. بس یہاں تو بکری کا گوشت نوش فرمایا ہی ہے. واتت بقناء من رطب فاکل منہ، اور یہ قناء جو ہے وہ کھجور کی جو ہے پتوں سے جو تھالی بنائی جاتی ہے اس کو قنا کہتے ہیں. کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی تھالی میں جو ہے وہ تازہ کھجوریں بھی انہوں نے لا کر پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نوش فرمایا. ثم توضأ للظہر، اس درمیان ظہر کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وضو کا وضو فرما گیا، مصلی اور ظہر کی نماز ادا فرمائی. ثم انصرف، پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے. فاتت بولادت من ولادت الشاہ، تو وہ صاحب خانہ جو تھی منصاریہ، وہ بکری کا جو بچا ہوا گوشت تھا دوبارہ انہوں نے پیش کیا. حضور نے فاقلا کھایا، ثم صلی اللہ عصر ولم یتوضا، پھر اس درمیان عصر کا وقت آیا تو آپ عصر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، عصر پڑی اور دوبارہ وضو نہیں کیا. وہ جو دوبارہ وضو نہیں کیا کوئی بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا. اب ظہر کے وقت جو وضو فرمایا تھا، یا تو اس لیے کہ اس وقت آپ کا وضو نہیں ہوگا یا آپ نے وضو علی وضو کیا ہو. حدثنا عباس بن محمد الدوری قال اخبرنا یونس بن محمد قال اخبرنا فلیح بن سلیمان ان عثمان بن عبد الرحمن یعقوب بن ابی یعقوب ان ام المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام منذر، یہ ان کا نام سلمہ ہے، ملا علی قاری جو شمائل کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، تو ہو سکتا ہے آپ کی رضائی خالہ ہوں. ان کے یہاں تشریف لے گئے تو وہ فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے. ولانا دوالین معلقتن، دوالین یہ دالیتن کی جمع ہے، کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں. مدینہ والوں میں دستور یہ تھا کہ جب کھجوروں کا موسم آتا تھا اور کھجوروں کے درختوں پر کھجوریں پکنے کا زمانہ آتا تھا تو وہ لوگ ایک یا دو یا تین اس طرح خوشے اپنے مختلف کھجوروں کے لا کر کے گھروں میں لٹکا دیتے تھے. ان خوشوں میں ساری کھجوریں پکی ہوئی نہیں ہوتی، ایک دو پکی ہوئی، باقی ات پکی ہوئی کچی، اور لٹکا اس لیے دیتے تھے کہ جو جو پکتی جاتی تھی توڑ توڑ کے کھا لیا کرتے تھے. اس طرح گویا ان خوشوں کو حفاظت سے یا کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وہیں لٹکے ہوئے ہیں اور گھر والے چلتے پھرتے ضرورت پیش ہو جائے گا وہ پک گیا ہے تو اس کو توڑ کے کھا لیا. اس طرح کھجوروں کے خوشے ہمارے گھر میں لٹ، کیونکہ مختلف قسم کی کھجوریں ہوتی تھی، اس قسم کی اس قسم کی، جس جتنی قسم کی کھجوریں اس کے خوشے لا کے لٹکا دیا کرتے تھے، اور جس کو جس کا شوق اور رغبت ہوتی وہ توڑ کے کھا لیتا. تو یہ حضرت ام منذر فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے اور ہمارے گھر میں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. قالت فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خوشوں میں سے کھجور توڑ کے کھانے لگے. وعلی ماہو یاکلو، اور حضرت علی بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی توڑ کے کھانا شروع کیا، کھانا چاہتے تھے، اور حضرت علی اس وقت بیماری سے تازہ تازہ اٹھے ہوئے تھے، بیماری سے اٹھنے کی وجہ سے جسموں میں کمزوری تھی، جو آدمی بیماری سے تازہ اٹھتا ہے تو ابھی بیماری والی کمزوری گئی نہیں ہوتی، تو اس کا معدہ ثقیل چیزوں کو جو ہے ہضم کرنے کی طاقت رکھتا نہیں، اس لیے حضرت علی نے وہ جو کھجور توڑ کے کھانے کا ارادہ کیا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ما یا علی فإنک ناقیہم، اسے ساتھ نے حضرت علی 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 ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم مت کھاؤ، تم جو ہے ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، کمزور ہو، گویا تمہارا معدہ ان کھجوروں کو ہضم نہیں کر سکے۔ اس سے پرہیز کا ثبوت ملتا ہے کہ بیمار آدمی کو پرہیز کا اہتمام کرنا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جی تو قالت فجلس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام منذر کہتے ہیں حضور کے اس فرمانے پر حضرت علی بیٹھ گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، پھر ام منذر کہتی ہیں اس کے بعد میں نے ان کے لیے چکندر، یہ ایک سبزی ہوتی ہے مولی کی طرح، اس کی یہ بھی ہوتی ہے پتے بھی مولی کی طرح ہوتے ہیں، تو چکندر جو ہے میں نے چکندر اور جو دونوں ملا کر پکایا ان کے لیے، تو جب وہ پیش کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی من هذا فاصب فإنه وافق لك، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی سے کہا علی کھاؤ یہ تمہارے معافق ہے، تمہاری طبیعت کو راس آئے گا، گویا یہ بیمار کو ان کی مناسب غذا دی جاتی ہے۔ بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چکندر اور جو کی ملی ہوئی جو ہے سالن کو استعمال کرنا ثابت ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ راندے ہمارا مکان تھی 80 کلومیٹر دور، واڈی لیدی سے ہم کہ جاؤ ہم ہوں ત્યાં બેચા દિવસ માટે રહેવા જઈએ છીએ તો નમાઝ પૂરી પડવી જોઈએ કે કસર લાગુ પડશે, તો પહેલી વાત તો એ કે 80 કિલોમીટર જો હૈ દૂરી, વો દૂરી જો હૈ વો રાંદેર કી યાને જો આબાદી કી સરહદ ખતમ હોતી હૈ ઉસકે બાદ કી હૈ યા આપ ઘર કા હિસાબ લગાતે હૈ ઉસકે બાદ કી હૈ તો ઠીક હૈ ગોયા મસાફત હૈ સફર કી। दूसरी बात यह कि ये बाड़ी जहाँ ली है वहाँ आबादी है यानी दूसरी कोई बस्ती है, तो उस सूरत में अगर वो आबादी नहीं है बल्कि जंगल के अंदर है तो उस सूरत के अंदर तो वो क़याम की जगह नहीं है। तो बहरहाल अगर आबादी जहाँ रांदेर की ख़त्म होती है वहाँ के बाद से लेकर बाड़ी तक अगर 80 किलोमीटर हैं तो उस सूरत में 2-3 दिन के क़याम की वजह से आपको पूरा नहीं बल्कि कसर करना पड़ेगा। 77.5 किलोमीटर जो है वो सफर की मसाफत है। अब ये सैर फिल्ला और सैर इल्ला किसे कहते हैं, ये सवाल यहाँ के खा यहाँ का नहीं है। कफनी में ऊपर वाला जेब दाहिनी तरफ रखना सुन्नत है, ऐसा कहीं किताब में पढ़ा नहीं है। बाकी ये है कि बाद लोग इसको पसंद करते हैं, बाकी ये है कि इस तरह ही होना चाहिए, ऐसा कहीं नजर से नहीं गुजरा। हाँ ये जो ये होता है गिरेबान की ये, तो उसमें जो जैसे मुर्दे को कफन देते वक्त बायां नीचे और दायां ऊपर, इस माना करके बाजों ने इसको इस्तिलाल किया है। ये कुछ जुमा का मसला पूछा है नमाज वगैरह का, तो उसको वहां दार इफ्ता में पूछ लेना। ये डकार जोर के बाद लोग जोर से नमाज में डकार खाते हैं, तो डकार के अंदर अगर हुरूफ निकले तो नमाज फासिद होगी वरना नहीं। ये मसला भी किसी मुफ्ती से समझ लीजिए तनाई में। حضرت ابو طالب کو خواجہ ابو طالب کیوں کہا جاتا ہے؟ خواجہ تو ولایت کا درجہ ہے، حالانکہ ابو طالب کی موت تو کفر پر ہوئی، تو پھر حضرت کیوں لکھا آپ نے؟ لفظ خواجہ جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، سمجھے؟ فارسی میں بڑی عمر والے کو بھی خواجہ کہتے ہیں، ایک گویا اس کا لفظ ہے۔ یہ تو بزرگوں کے ساتھ لفظ خواجہ لگتا ہے تو فارسی کی ایک اصطلاح ہونے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دیا، پوری زندگی آپ کی حمایت کرتے رہے۔ مکہ والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ حمایت چھوڑ دیں تاکہ حضور کے ساتھ زیادتی کا معاملہ آسان ہو جائے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں، ان کی اسی مدد کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم تھا کیوں ایمان کے بغیر گئے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی. اور حالانکہ جو ہے کافر کی کسی نیکی کو یہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حمایت کی وجہ سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے کم عذاب ہوگا. وہ یہ ہے کہ آگ کے یہ جوتے چپل پہنائے گئے, اس کی وجہ سے یہ تلوے کی اس گرمی سے دماغ کھولے گا. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس جو ہے نا سلوک کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے عذاب میں تخفیف فرمائی. عائشہ بی بی آرے بام انتقال تھے ہوتے ہیں, دعائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے, قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. شیخ محمد عمار آٹھ دن سے ہوش میں نہیں ہے, دعائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. محمد شیخ سلیم کی طبیعت بھی نازک ہے, اللہ ان کو بھی صحت دے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اے اللہ اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے اے اللہ اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما کر اے اللہ اس کا حق کے حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. پورے عالم میں اے اللہ حفظ قرآن کے اس سلسلے کو فروغ عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مفتی سعید صاحب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اے اللہ جلد از جلد ان کے لیے برات اور رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. پورے عالم میں اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے. ہر فرد بشر کو اے اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور برائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک اللہ تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا